بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، جروب سواد شيخ مقصود حفظه الله في جوابات سيريز SSMS 57 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. جیسے کہ اس سے پہلے گروپ نمبر 10 رہ گیا تھا، گروپ نمبر 10 کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کنویں میں چڑیا گر کر مر جائے تو کیا اس کنویں کا پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا وہ کنویں کا پانی پاک ہے یا ناپاک ہو جائے گا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دیکھیے، پانی سے متعلق شریعت کا جو اصول ہے اور علماء اہل حدیث کا اس سلسلے میں جو موقف ہے، وہ بہت ہی آسان اور واضح ہے لوگوں کے لیے. وہ یہ ہے کہ پانی یہ دیکھا جائے کہ اگر پانی تھوڑا ہے یا زیادہ ہے. ظاہر بات، کنویں میں جو پانی ہے وہ پانی زیادہ مانا جائے گا، صرف دو کلے سے وہ زیادہ ہے. اب اگر پانی زیادہ ہے تو اس کے لیے یہ چیز دیکھی جائے گی کہ وہی گندگی پڑنے سے، اب ظاہر بات کوئی جانور مر گیا تو وہ ناپاک سمجھا جائے گا، تو کیا اس کی وجہ سے پانی کا رنگ، مزہ اور خوشبو، ان تینوں یا تینوں میں سے کسی کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، تب تو وہ پانی ناپاک مانا جائے گا. اس میں سے اس کو نکال کر کے اتنا پانی نکالا جائے گا کہ یہ تینوں چیزیں ختم ہو جائیں. تینوں میں سے اگر ایک بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پانی اس گندگی سے متاثر ہوا ہے، گندگی سے متاثر ہوا ہے، لہذا اس کنویں کا پانی اتنا نکالا جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ نکالا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی بو یا اس کا مزہ جاتا رہے، اپنی اصلی حالت پر وہ آ جائے. اور اگر نہیں، اس کے گرنے کی وجہ سے بو میں، رنگ میں اور مزہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو وہ پانی پاک مانا جائے گا. جی،
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے کی، یعنی جو جوانی کی زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی آپ کیا کیا کرتے تھے؟ جیسے معلوم ہے کہ تجارت کیا کرتے تھے، اور بھی کوئی اکثر کام کیا کرتے تھے، جیسے ظلم وغیرہ ہو رہا ہے کسی پر تو اس کی مدد وغیرہ کرنا، ایسے کوئی کام کرتے تھے؟ کیسی تھی آپ کی زندگی نارملی؟ تو
دیکھیے، آپ کی زندگی کا نقشہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھینچا ہے، اس سے آپ وسلم کی زندگی کی ہمہ جہتی کا پتہ چلتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ آپ جو ہے درمادوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مسکین کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. تو گویا یہ رفاہ عامہ کے یا عام لوگوں کے، غریبوں، محتاجوں، پہلے خان حال لوگوں کے، جو ان کی مفاد کے لیے جو کام بھی ہوتے تھے آپ وہ کام کیا کرتے تھے.
گروپ نمبر 1 سے ساتھی سوال کرتے ہیں، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا عورت قبرستان میں جا سکتی ہے اور میت کی مٹی دے سکتی ہے یا
نہیں؟ عورت کو قبرستان جانے، خاص طور پر جو ہے میت کے ساتھ جانے سے اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا ہے. وہ حدیث فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق ہے، فاطمہ کسی انصار کی میت میں گئی تھی اور آپ نے ان سے پوچھا کیا تم وہاں پر گئی تھی؟ کہا ان کے ساتھ نہیں. اسی طریقے سے حضرت ام عطیہ کا ہے، نہینا عن اتباع الجنائز، ہمیں جنازے کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے. البتہ اگر عورت کبھی کبھار قبرستان کے پاس سے گزرے اور وہاں کھڑے ہو کر کے وہ دعا کر لے، یا اس کا کوئی عزیز ہے، کبھی سال میں تازہ اس کی قبر پر چلا جائے، بشرطے کی چلی جائے، بشرطے کی وہاں پر وا وغیرہ وغیرہ نہ منائے، تو انشاءاللہ اس کا ثبوت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتا ہے کہ وہ عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پر سے گزری، جبکہ ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا تھا، بنگال سے نہیں ہوا تھا. ان کے قبر پر سے گزری تو وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہری، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم قبرستان پر جائیں تو ہم کیا پڑھیں؟ تو آپ نے وہ دعا سکھلائی. جی،
زید بھائی اگر یعنی سال کے اندر، یعنی ہر ماہ میں یا ہر ہفتے، دو ہفتے، تین ہفتے میں؟
حدیث شریف میں ہے، لعن اللہ زوارات القبور، قبروں کی بار بار زیارت کرنے کا اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ نہیں؟ اب اس کے لیے دیکھیے، کوئی آپ دن اس کا تحریر نہیں کر سکتے ہیں، اس میں ماحول میں جسے کم سمجھا جائے، کبھی کبھار سمجھا جائے، میں بھی کبھی کبھار ہو سکتا ہے، ایک نہیں ہے سال میں بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو جب بھی موقع ملے وہ اپنا سب اچھا جانے کے لیے تیار رہتی ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا پرفیوم لگانے سے نماز ہوتی ہے؟ اسی طریقے سے سوال ہے کہ کیا عورت بھی پرفیوم لگانے سے اس کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟
ہاں دیکھیے، یہ سوال کئی بار آ چکا ہے، بتایا جا سکا کہ پرفیوم لگا کر نماز پڑھنے سے کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جہاں تک عورت کا تعلق ہے، عورت اپنا اکیلے گھر میں ہے تو، البتہ باہر اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر سخت ناراض ہوتا ہے نا، اور اس کی نماز قبول نہیں کرتا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ عورت سے ہمبستری کرنے کے بعد عورت یا غسل کا طریقہ کیا ہے؟
جو مرد کا طریقہ ہے عورت کا طریقہ، اس کے لیے الگ سے کوئی طریقہ نہیں. جو مرد کا طریقہ ہے یعنی پہلے جو گندگی وغیرہ ہے اس کو صاف کرے، پھر اس کے بعد وضو کرے ہے نا، اور اس کے بعد اپنے سر کے اوپر پانی ہاتھوں سے لے کر کے اس کے جڑوں تک اچھی طریقے سے پانی پہنچائے ہے نا، پھر اس کے بعد تین بار کم سے کم پوری جسم کے اوپر پانی ڈال دے، ایسا ڈالے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بھولا سوکھا نہ رہ جائے. البتہ حالت جنابت میں عورت کے لیے اپنے سر کے بالوں میں اگر چوٹی کی ہے، خاص طور پر اگر اسے بال کھولنے اور اس کے بار بار سنگھی کرنے سے تکلیف اور تکلیف لیول کی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ جنابت کے غسل میں وہ اپنی چوٹیوں کو نہ کھولے، اپنی چوٹیوں کو نہ کھولے، البتہ سر میں پانی ڈال کر اپنی انگلی سے سروں بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانے کی کوشش کرے گی. البتہ حید اور نفاس کا جو غسل ہوگا اس میں تو بالوں کا کھولنا واجب ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں، ساتھی کا لمبا سوال ہے تفصیلن، کہ ساتھی پوچھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دیکھنے خصوصی طبقہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو صرف تعلیم و تربیت کے بجائے صرف تنقید میں مشغول ہے اور بڑی جرح کے ساتھ دعوت کا کام کرتا ہے، ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجنے کے لیے جب کہا تب بھی نرمی کا حکم دیا گیا، جب یہ بات انہیں کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بات تو کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، اور دلیل دیتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں بیان کرتے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں رہتے، اس سے دلیل دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے گا، نرمی کے ساتھ پیش نہیں آیا جائے گا، بلکہ ان کی ہر چیز پہ تنقید کی جائے گی. ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے اور انہیں کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ ساتھی کا خلاصہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ دعوت میں کچھ فرق ہے، یا دونوں میں نرمی اختیار کرنا چاہیے یا سختی اختیار کی جا سکتی ہے؟
یہ ہمارے ان بھائیوں کی بہت دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ ٹھیک سے نہ پڑھنے اور نہ سمجھنے، اور قرآن مجید کی آیات پر غور نہ کرنے، اور اسلوب جو دعوت ہے اس کو نہ سمجھنے کی یہ دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ حسن استعمال کیا، بعض قرآن میں حسنہ کا لفظ آیا ہے نا، علماء کہتے ہیں کہ وہ حسن اس کے اندر اس اسلوب میں اس کلام میں، کلام میں حسن ظاہر کے لحاظ سے پایا جانا چاہیے، یعنی کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے، تو سب الفاظ نہ ہو ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے لحاظ سے باطن کے لحاظ سے یعنی نتیجہ اور اثر کے لحاظ سے بھی اس کو حسن ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیلی بکبی الحکمتی والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے راستے طرف بلاؤ کس سے؟ بالحکمت، حکمت سے. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ کسی بھی کون سی بات کس جگہ کس انداز میں کہی جائے، کہاں سختی استعمال کی جائے، کہاں نرمی استعمال کی جائے، کہاں آدمی کے لبھانے والی بات کی جائے، کہاں آدمی کو ڈرانے والی بات کی جائے، تو بالحکمتی والموعظۃ الحسنۃ، اور وعظ اور نصیحت کے ذریعے. وعظ و نصیحت میں ڈرایا نہیں جاتا، دھمکایا نہیں جاتا ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن، حتیٰ کہ اگر مجادلہ کی بھی صورت حال پیدا ہو جائے تو کیا ہے؟ باللتی ہی آسن، ہمارا مجادلہ بھی ہو تو کیا ہو؟ آسن طریقے سے ہو. ہاں الا الذین ظلموا منهم، جو سورہ عنکبوت میں ہے، الا الذین ظلموا، ہاں جو لوگ ظلم کریں ان کے ساتھ کیا ہے؟ سختی سے پیش آیا جا سکتا ہے،
تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے مسلمان غالی نہیں ہیں تو ان کے ساتھ اپنی سکنی چاہیے, تو کہنے کا مطلب کہ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے خلاف ہے. آپ مثلاً جب کسی شخص کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ جب کسی کے اندر کوئی عیب دیکھتے تو آپ عمل موازنہ نہ کرتے, آپ فرماتے ما بال اقوام, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا ایسا کرتے ہیں. اور جانتے ہیں خطبے کا جہاں تک معاملہ ہوتا ہے وہ انفرادی طور پر کسی کو بلانے سے مختلف ہوا کرتا ہے. خطبہ دیتے دیتے کسی بات پر جنت کا جہنم کا بیان آیا ہے کہ نہیں ہے, یا لوگوں کے مخالف انسان جذبے میں آ جاتا ہے, تو یہ الگ موضوع ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دعوت دی جا رہی الگ سے, وہاں پر بھی یہی صورتحال استعمال کی جائے. جی
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر جب لوگ عمرہ کرنے پر جاتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ ہاتھ میں چپل پکڑ کر طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیا ایسا عمل کرنا ان کا جائز ہے یا درست ہے یا نہیں؟
نہیں دیکھیے, اگر وہ چپل کو تھیلی یا چیز کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور وہ مکمل طور پر چھپا ہے اور اپنے جسم سے اس کو لگائے ہوئے ہیں تو نہیں ہے, تو اس میں کوئی فرق کی بات نہیں. اور اگر ویسے کھلا ہوا جسے لوگ لے کر کے چلتے ہیں بغل چلنے والے کو تو وہ انہیں اذیت پہنچتی ہے, کہ یہ چیز جائز نہیں, اس لیے کہ مسلمان کو اذیت دینا جائز نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ ہاں چیز میں جیسے ہوتا ہے بند کی اس کو اپنا چھپا لیا ہے, اس سے کسی کو لگ نہیں رہا ہے, تو اس میں کوئی حالت کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر اس میں بلاغت اور گندگی نہیں رہا کرتی ہے. جب اس کو پہن کر کے نماز پڑھا جا سکتا ہے تو اس کو لے کر کے سواس کیوں نہیں کیا جا سکتا.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ احرام کو گھر بھیج دیتے ہیں اور گھر میں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو جنازے کے ساتھ قبر میں رکھ دیتے ہیں, یعنی جنازے کو اس کے ساتھ رکھنا, اس کی کوئی اہمیت شریعت میں بتائی گئی ہے یا نہیں؟
یہ ایک بدعت کا کام ہے جو لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے. اس کپڑے کے اندر کوئی خصوصیت نہیں رہ گئی ہے, اس کپڑے کے اندر کوئی برکت نہیں ہے کہ اس کو قبرستان میں رکھا جائے. اس طریقے سے ایک غلط رواج اور ایک بدعت کی ایجاد ہوتی جا رہی ہے, لہذا وہ عام کپڑے کے طریقے سے اسے استعمال کیا جائے ایسے نہیں ہے, اور اسے کم سے کم اپنے کفن کے لیے قبرستان میں اور قبر میں نہ رکھا جائے.
زمزم کے ساتھ
اس کی کوئی اہمیت نہیں, زمزم کا پانی اس وقت بھی تھا اور آج سے زیادہ لوگ جو وہاں جاتے تھے آسانی سے زمزم کے پانی کو لے سکتے تھے, ایسے نہیں. اللہ کے رسول کو اپنے سر پہ ڈالنا تو ثابت ہے, البتہ اپنے کفن کو اسے دھونا کسی سے ثابت نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کچن میں کام کرتے ہیں اور وہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے, لہذا جب ظہر کی اذان ہوتی نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو ہمیں تکبیر کی آواز سنائی دیتی ہے, تو کیا ہم تکبیر کی آواز کے ساتھ وہیں پر کچن میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہم پوری نماز آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور کچن چھوڑ کر ہم جا نہیں سکتے کیونکہ ہم مجبور ہوتے ہیں, ظہر کا ٹائم ہوتا ہے اور دوپہر کے کھانے کی تیاری کا وقت ہوتا ہے, تو کیا ہم اسی جگہ پر جماعت کے ساتھ یعنی جو جماعت مسجد کی ہے اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں
بھائی دیکھیے, اسی جماعت کے ساتھ یہ نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو وہ لوگ مسجد میں ہیں اور نہ ہی سکون وہاں تک بالکل وہ پہنچی ہوئی ہے نا, تو اگر کوئی مسجد میں نہیں ہے تو وہ امام کے تابع نہیں مانا جائے گا. البتہ انہیں اپنے کام کو اس لحاظ سے سیٹ کرنا چاہیے, اس اعتبار سے سیٹ کرنا چاہیے کہ نماز کے لیے وہ فارغ ہو جائیں, یا اگر بہت مجبوری ہو تو وقتی طور پر وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی اکیلے پہلے نماز پڑھ لیں یا بعد میں اپنے جو لوگ ہیں ان کی جماعت بنا لیں. یہ ایک مجبوری کی صورت ہے, لیکن استمرار برابر یہ کام نہیں کہ اسی بہانے برابر جماعت کے چھوڑنے کی عادت بنا لے. اگر کوئی صورت نہ بن سکے تو ایسی نوکری ہی کرنا جائے نہیں.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ حضرت حسین کی والدہ کا نام اور ان کا قبیلہ کون سا تھا؟
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے
فاطمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کوئی سوال ہے؟ آپ رکرم کی بیٹی ان سے ہو سکتا ہے کہ حضرت حسین کی بیوی سے متعلق, حضرت علی بن حسین سے عابدین سے متعلق اس نے کچھ آیا تھا نا, تو اس سے متعلق ہو. ان کا نام بتایا نا کہ سکسانہ یا ایسے کچھ غزالہ ایسے کچھ بیان کیا گیا ہے جو ان کے والد یا بزرگ تھے یا ان کے جو ہے وہ تھے کیا کہتے ہیں دادا تھے لیکن اب ایسا ان کا پتہ اللہ ان کے باپ ہی تھے نا فارسی تھے وہ تو ایران کے بعد ایران کی بات میں تھی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں دو رکعت نماز میں تبارک کرنا چاہیے یا نہیں اور صحیح طریقہ کیا ہے تبارک کا؟
صحیح دیکھیے دو رکعت نماز میں تبارک سے متعلق صریح حدیث نہیں ہے البتہ بہت سی احادیثوں سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت صحیح مخزنوں وغیرہ میں ہے کہ اچانک فی آخری صلاتہ تو اپنی نماز کے آخر میں ہوتے. اسی طریقے سے حضرت ابو حمید صاحبی کی جو روایت ابو داؤد وغیرہ میں ہے اس کے اندر بھی ہے جب آپ اس سجدے میں ہوتے یعنی اس رکعت میں ہوتے جس میں سلام پھیرا جاتا تو اس میں آپ تبرک کرتے. تو اس قسم کی عام جو حدیث ہیں اس سے پتہ چلتا ہے. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ اور ہندوستان کے عموماً علماء اہل حدیث کسی طرف گئے ہیں کہ ہر وہ رکعت جس میں تسلیم ہے اس میں تبرک کیا جائے گا. ہر وہ رکعت جس میں تسلیم ہے اس میں تبرک کیا جائے گا. اور دیگر علماء مثلاً علماء حنابلہ ہیں یا علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں یہ کہتے ہیں نہیں اگر وہ نماز بے تشہد والی ہے تو دوسرے میں کیا جائے گا. اگر ایک تشہد والی تو اس میں نہیں کیا جائے گا. البتہ علماء کے نزدیک یہ مسئلہ مختلف ہی ہے صحیح نہیں ہے اور دلائل دونوں طرف کا امکان رکھتے ہیں. لہذا انسان جس کے اوپر مطمئن ہے وہ کر لے انشاءاللہ اس کی نماز صحیح ہوگی. اور اگر کبھی یہ کرے کبھی یہ کرے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جہاں تک اس کا طریقہ ہے اس کا طریقہ بالکل واضح ہے کہ انسان دائیں پیر کو کھڑا رکھے ہے نا اور بائیں پیر کو دائیں طرف نکال کر کے اس طرح کہ اس کی انگلیاں باہر کی طرف رہیں اور بائیں سوئی کے اوپر بیٹھ جائے ہے نا. یہ ہے تبرک کا طریقہ.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب قنوت میں مسلمانوں کو دعا کرتے ہوئے ائمہ قید لگاتے ہیں الذین شهدوا لك بالوحدانیہ وماتوا علی ذلک جبکہ قرآن اور حدیث میں فاغفر للمؤمنین والمؤمنات موجود ہے تو اس کے اندر کیسے وضاحت کر دیں کہ کیا قید لگانا جائز ہے یا نہیں؟
دیکھیے قید لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی جو مومن کا ہے وہ ظاہر بات اسی وقت مومن مانے جائیں گے جب کہ ان کے اندر توحید پائی جائے ورنہ کیا ہے وہ تو مشرک ہیں ایسے نہیں ہے. لہٰذا اگر اس کی قید لگا دیتا ہے تو کوئی حرجہ نہیں اور اگر نہیں لگاتا اس کی نیت ہے کہ تمام مسلمان جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں کہ حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ کہا ہو. کیا کہا؟ اس نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا ہے کہ نہیں. تو اس قسم کے الفاظ جس سے قید ہو جائے اور اس کی وضاحت ہو جائے لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ قرآن اور حدیث کو اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی.
اگلا سوال خزیر نے پوسٹ بھیجا ہے صدرت حاکم کی روایت ہے اس کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی اے عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اپنی امت کو بھی حکم دو کہ جو بھی ان کا زمانہ پائے تو ضرور ان پر ایمان لائے. جان لو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ کرتا اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ جنت پیدا کرتا اور نہ دوزخ. جب میں پانی پر عرش بنایا تو اس میں لرزش پیدا ہو گئی لہٰذا میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا تو وہ ٹھہر گیا. کیا یہ حدیث صحیح ہے یا کیا صحیح ہے؟
یہ حدیث موضوع ہے علماء کا محققین علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث من غلط ہے کہ نہیں ہے بلکہ امام زاہدی نے تو اسے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اسے اپنی مستدرک سے یا تو حذف کر دیا ہے یا تو یہ لکھا ہے کہ اظنہ موضوعا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے، یا تو اس کو صرف حنفی کر دیا ہے اپنے مختصر مستدرک سے، یا یہ کہا کہ اب میں ہوں موضوع. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس کے اندر ہو کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے؟
حدیث صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، اور ایک سے بائیس جگہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. دیگر صحابہ سے بھی حدیث مریض سے بہرا نبی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہیں. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے مسجد میں اگر کوئی سلام کر دے تو کیا اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟
دیکھیے سلام کا جہاں تک تعلق ہے، جب نماز میں انسان سلام کرے اس کا جواب دے گا ہاتھ سے دے گا، اور اگر قرآن پڑھ رہا ہے کوئی سلام کا جواب دے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی سلام کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مسند احمد میں ہے تو عقبہ ابن عامر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہم لوگ قرآن مجید تلاوت کر رہے تھے، آپ نے ہم سے سلام کیا اور ہم نے ان سے سلام کا جواب دیا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب کیا قینت نام رکھنا ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں ممکن ہے یہ کائنات ہوگا یا کوئی اور لفظ ہو تو براہ کرم اردو میں لکھ کر بھیجیں، صحیح تلفظ ادا ہوگا.
یہاں مجھے لگ رہا ہے کائنات کے لوگ رکھتے ہیں، کوئی حرجہ نہیں ہے. عالم جب نام رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں ہے تو کائنات بھی نام رکھا جا سکتا ہے.
اگلا سوال ہے ابھی پوچھتے ہیں کہ صحیح حدیث سے ناخون کاٹنے کی سنت کیا ہے؟ براہ کرم بتا دیں.
صحیح حدیث میں فطرت کی پاؤں میں ناخون کاٹنا بیان کیا گیا ہے، اس کی کوئی تفصیل نہیں رکھی کہ ہاں بھائی کہاں سے شروع کرنا ہے، کس انگلی سے شروع کرنا ہے کہ نہیں ہے. لہٰذا یہ کرنا کہ ہاں بھائی بائیں ہاتھ کی تصور کی انگلی سے شروع کرے آئے پھر اس کے بعد آئے نہیں بائیں ہاتھ کی تصور کی انگلی سے شروع کرے پھر دوسری یعنی آخر تک آئے پھر اس کے دوسری سے شروع کر کے بائیں ہاتھ کے ہے نا آخر تک ناخون کاٹے، اور آخر بچائے رکھے کون دائیں ہاتھ کا ناخون. یہ چیز صحیح حدیث سے یا کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے. جو چیز حدیث کے اندر مطلق آئی ہو اسے مطلق ہی رہنے دینا چاہیے، آدمی کا اپنے اختیار پر ہے جیسے بہتر سمجھتا ہے وہ اسے کرے.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر دو سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ ہم جب بھی حنفی بھائیوں سے اصلاح کرتے ہوئے بات کرتے ہیں تو وہ ناف کے نیچے کی حدیث لا کر پیش کر دیتے ہیں، اس حدیث کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کہ حدیث ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے نہیں ہے؟
دیکھتے سن ابو داؤد میں حضرت علی بن طالب کی روایت ہے، میں نے سنا وہ علماء کے نزدیک متفقہ طور پر، حتیٰ کہ علماء احناف بھی مانتے ہیں جو وہ ضعیف ہے. اس میں عبد الرحمن بن اسحاق بن اسحاق الواسطی ایک راوی ہے جو سخت ضعیف ہے، اس نے کبھی اس حدیث کو حضرت علی سے روایت کیا کبھی حضرت ابو داؤد سے روایت کیا، اور یہی ایک حدیث دفتر پورا دفتر حدیث میں موجود ہے حضرت علی سے کہ میں سننا، اور وہ بھی سخت ضعیف ہے. لہٰذا ہم اس کے مقابلے میں اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں جو ابو داؤد اور دیگر کتب حدیث میں بعض میں موصولاً اور بعض میں جو ہے مرسلاً واقع ہے کہ نہیں، سینے پر ہاتھ باندھنے کی یا ناک کے اوپر ہاتھ باندھنے کی.
گروپ نمبر دو سے ساتھی سوال کرتے ہیں، ایک نئے مسلم بھائی نے سوال کیا ہے میں سعودی میں دیکھتا ہوں نماز کا طریقہ کچھ اور ہے اور اپنے ملک میں دیکھتا ہوں کچھ اور ہے، ایسا کیوں؟ کیا قرآن و حدیث میں متعدد طریقے موجود ہیں؟
دیکھیے نماز پڑھنے کا طریقہ ہر جگہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے سب کا، قیام ہر ایک کے یہاں ہے، رکوع ہر ایک کرتے ہیں، سجدہ ہر ایک کرتے ہیں، تشہد میں ہر ایک بیٹھتے ہیں، سلام ہر ایک دیتے ہیں، نماز طریقہ مختلف ہے. اب یہ کہیے کہیں ہاتھ کے اوپر باندھنے یا نیچے باندھنے یا رکوبیم کرنے یا نہ کرنے یا آمین زور سے بولنے یا نہ بولنے، یہ اختلافات ہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ایک اصل نماز جو ہے جو بنیادی طور پر ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. سارے لوگ قبلہ ہی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایک ہی امام پوچھے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں ہے؟
اگر سوال ہے جب پہلی جماعت ختم ہو جائے تو دوسری جماعت کرنا کیسا ہے؟
بھائی دیکھیے دوسری جماعت ہے، اگر انسان پہلی جماعت سے مخالفت کرتے ہوئے، میری باتیں ذرا غور سے سنیں گے، پہلی جماعت کی مخالفت کرتے ہوئے ایک چیز، دوسری چیز پہلی جماعت سے لاپرواہی کرتے ہوئے، تیسری چیز دوسری جماعت بنانے کی عادت بنا لیتے ہوئے یہ تینوں چیزیں اگر نہیں پائی جائیں گی تو دوسری جماعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ہمیں چونکہ یہ امام ہے, حالانکہ مان لیا کہ اس امام کے اندر ایسی کچھ گوتاہیاں ہیں کہ نہیں ہے اس سے, یا ہم اس امام سے ہمارا مزاج نہیں ملتا لہٰذا ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, ہم بعد میں چل کے اپنی جماعت بنا لیں گے, یہ چیز جائز نہیں ہوگی. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ چلو بھائی بیٹھے ہیں کیا ہے دوسری جماعت چل کر کے ہم بنا لیں گے, یہ لاپرواہی کرتے ہوئے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آج کہیں سے عادت بھی بن گئی ہے, جب دیکھیں آپ پہلی جماعت کا اہتمام نہیں کیا اور آ کر کے دوسری جماعت کو بنا لیا. تو یہ تینوں چیزیں اگر نہیں پائی گئیں تو دوسری جماعت سے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو اس امامیت کی کوئی دلیل نہیں ہے, ثانیاً حضرت ابوبکر کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو دوسری جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, کسی آدمی کی نماز اگر چھوٹ جائے تو وہ اکیلا جب اپنی نماز کو پڑھنے پڑھے تو کیا اقامت کہہ کر پڑے گا یا بغیر اقامت کے, اور کیا وہ دہری نمازوں کو دہرا نہیں پڑے گا یا سری نہ پڑے گا, اور اسے جماعت کا ہی ثواب ملے گا یا نہیں, برائے کرم رہنمائی فرمائیں.
نہیں دیکھیے, جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ وہ اقامت کہے گا یا نہیں, بہتر یہ ہے کہ اقامت کہے, اکیلے ہی تو نہیں پڑھا, بہتر ہے کہ اقامت کہے, اکیلے ہی تو نہیں پڑھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بکری کے چرواہے سے بڑا خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل میں ہے نا, اور وہاں پر اذان دے کر کے انواد کرتا ہے, حالانکہ اذان کی دی جاتی ہے جمع ہونے کے لیے, اکیلے ہے پھر بھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کہ ہے لیکن بہتر کیا ہے وہاں پر وہ اقامت کرے, ہے کہ نہیں ہے, چاہے جہری ہے یا جبری ہے. دوسری بات جہاں تک یہ ہے کہ اس کے جہرن پڑھنے کا تعلق ہے کہ نہیں ہے, تو اگر علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو جہرن نماز پڑھے اور چاہے تو وہ سرن نماز پڑھے, دونوں کو اسے اختیار ہے. اور دوسری بات کیا تھی؟
جماعت کا ثواب ملے گا.
ہاں دیکھیے, جماعت کے ثواب کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس بات پر منحصر ہوگا کہ آیا وہ جماعت سے نماز پڑھنے کا حریص تھا, اس نے پوری کوشش کی, کوئی فطری طور پر رکاوٹ پیش آ گئی, پتا ہو کہ ایسے امام نے جلدی کر دیا, وہ باتھ روم میں گیا وہاں پر وہ لیٹ ہو گیا, کہیں سفر جا رہے تھے, گویا اگر وہ پہلی جماعت کے میں حاضر ہونے پر حریص تھا اور اس کی جماعت چھوٹ گئی تو اس جماعت کا ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ لاپرواہی کیا ہے وہی بات اس کو ثواب نہیں ملے گا.
اگلا سوال ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی جس پوسٹ کا عنوان ہے خارجیوں کی نشانی حدیث کی زبان. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی, وہ لوگ بہت عمدہ قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا. بہرحال نشانیوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے حدیث میں بیان کردہ نشانیاں, ایک نظر میں بہت عمدہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے, نمبر دو بہت عبادت گزار ہوں گے, ان کی عبادتوں کو دیکھ کر تم اپنی عبادتوں کو حفیظ جانو گے, نمبر تین قرآن کی طرف بلائیں گے مگر قرآن کی کوئی شے ان میں نہیں پاؤ گے, نمبر چار دین کی باتیں کریں گے مگر ایمان سے خالی ہوں گے, نمبر پانچ کم عمر اور بیوقوف ہوں گے, نمبر چھ کفار پر نازل ہونے والی آیتوں کو مسلمانوں پر چسپاں کریں گے, مسلمانوں پر شرک کا الزام لگائیں گے اور انہیں قتل کریں گے, نمبر آٹھ بت پرستوں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے, نمبر نو اسلام سے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے اور دوبارہ اسلام میں لوٹ کر نہیں آئیں گے, نمبر دس ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ نکلے گی, نمبر گیارہ فطرت سے سر منائیں گے, نمبر بارہ آدھی پنڈلیوں تک شلواریں رکھیں گے, نمبر تیرہ تم ان سے ملو تو جان لو کہ یہ بدترین مخلوق ہے, نمبر چودہ اگر میں انہیں پاتا تو قوم عاد و ثمود کی طرح قتل کر دیتا. یہ پوسٹ آئی ہے, اس میں کتنی صحیح اور
پہلی بات اس میں ذکر کردہ عمومی طور پر نشانیاں صحیح ہیں, البتہ بعد نشانیوں کو بلا وجہ جھوٹے طور ملا لیا گیا ہے تو ان کے کپڑے آگے پھر نہیں تک ہوں گے, صحیح نہیں ہے. اللہ
نے بخاری کا حوالہ دیا ہے,
اللہ کے رسول صاحب
بھائی بخاری جن نمبر 200 نمبر
اللہ کے رسول نے ساتھ کہا عزرت مومن اعلان اس چیز کا, مومن کا اظہار کیا ہے آدھی پنڈلی تک ہے, ایک چیز. دوسری بات یہ ہے ان آیات کو کسی ایک خاص جماعت کے اوپر آپ لے کر کے فٹ کریں یہ چیز محل نظر ہے ایک نہیں ہے. آیا آپ کے اندر اتنا شعور بھی ہے کہ آپ جس کے اوپر سب کر رہے ہیں یہ ان کے اندر پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی ہیں؟ اب ایک جماعت پوری کی پوری کہیں پر کسی علاقے میں شرک کر رہے ہیں ہے کہ نہیں ہے؟ شرک کر رہے ہیں. اب کوئی آدمی اگر موحد جا کر کہتا ہے یہ شرک ہے کیا مطلب وہ خارجی ہو گیا ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ علامتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تقریباً یہ علامتیں ضروری یہ ہے کہ اہل حل و حق سمجھدار لوگ ہی لگائیں کہ ہاں بھائی یہ لوگ خارجی ہیں ہے نا. اور جن سے مسلمانوں کو کیا مطلب, اگر ایک کچھ مسلمان ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن قبروں کی پوجا میں پڑے ہوئے ہیں ہے کہ نہیں, کافروں کے ساتھ تعاون ان کا حاصل ہے, کافروں کی طاقت کو مضبوط کر رہے ہیں, اب کوئی جماعت آگے بڑھنا چاہتی ہے اور وہ لوگ رکاوٹ بنتے ہیں ان کے سامنے, ان کے سامنے رکاوٹ بنتے ہیں تو وہ کیا کریں بےچارے؟ اللہ تعالیٰ سے امتحاد بھی نہ کریں. اللہ کو لحاظ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ہیں لیکن انہیں کسی خاص شخص پر خاص جماعت کے اوپر فٹ کرنا یہ بھی ہر آدمی کا کام نہیں ہے, یہ گہرا علم رکھنے والے اہل علم اہل عقل ہی کا کام ہے. جی
کسی فرد پر یہ ساری چیزیں جو ہے لاگو اگر پائی جا رہی نہ ہو تو اس پر یہ کاریہ
نہیں لگائیں گے. لائیے کہ اس کے ہم عقائد کو بھی دیکھیں ہے کہ نہیں, آیا وہ کیا گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتا ہے, حاکموں کو کافر کہتا ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ سے انہیں کوئی ادھر ان کے اندر نہیں پاتا. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی ہم ان کے اوپر خارجی ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے.
اگلا سوال ہے, جیسے یہ سوال اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ یعنی بیج اور جو سود آتا ہے جو بینک کا, اس کے صحیح مصارف کیا ہیں؟
صحیح دیکھیے, اس کے صحیح مصارف کے لیے آپ اپنے علاقے کے کسی ذمہ دار جماعت کو کسی ذمہ دار عالم کو دے دیں اور اس کا مطلب یہ سب کام کا ہے کہ نہیں, وہ کہاں خرچ کرے گا؟ اس کے بہت سے صحیح مصارف ہیں ہے کہ نہیں, رفاہ عامہ کے کام میں خرچ ہو سکتے ہیں. بہت ہی مسکین غریب جس کے لیے ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ مر جائے گا, تو اس کے لیے خرچ کر سکتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اختیار آدمی اپنے ہاتھ میں نہ لے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جہاں دین کی اور دین کی سمجھ کی کمی ہوتی ہے وہاں جذبات کا زیادہ دخل ہو جاتا ہے. ہر آدمی کہتا ہاں بھائی یہ میری بہن ہے, کہاں ہے, اس کے اوپر پاس کوئی کمانے والا نہیں ہے, کہاں سے آئے گا ہے کہ نہیں؟ یہ ہاتھ پھر اپنے ہاتھ میں انسان ڈالے.
یہاں پر اگر یہ پوچھا جائے کہ اپنے کسی یعنی کسی شخص کو دینے کے بجائے اگر کوئی رفاہی کام اگر وہ کرنا چاہتا ہے دینے کا نام بنا کسی ادارے کو دی, تو اس کے لیے کیا مناسب رہے گا؟
میں نہیں مناسب سمجھتا. اس لیے کہ اگر آپ یہ فتوا دے دیتے ہیں تو ہر آدمی کی سمجھ کیا ہے الگ الگ. ایک آدمی اس کو رفاہی عامہ کام سمجھ رہا ہے نا, اور غیر ضروری ہے, رفاہی عامہ کا کام غیر ضروری ہو سکتا ہے نا, لیکن دوسری جگہ کیا ہے اس گاؤں میں کر رہا ہے غیر ضروری ہے, چاہے تو باتھ روم کہیں بنوا رہا ہے مسجد کے لیے, دو تین لوگوں کے لیے کافی ہے. ارے بھائی لوگ پڑھیں گے تو کام آئے گا, چلو کہتے ہیں. اور دوسرے گاؤں میں یا دوسرے مسجد کے پاس کیا ہے؟ ایک بھی باتھ روم نہیں ہے. آدمی اپنے ہاتھ میں نہ لے بلکہ سمجھدار کمیٹی, بلکہ میں تیسرے کہتا ہوں کہ ہر علاقے میں مسلمانوں کی کمیٹیاں ہونی چاہیے جو مسلمانوں کے اس قسم کے مسائل کا حل پیش کریں. جی
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں, کیا سجدے میں بھی دعا کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جب تک درود نہیں پڑھا جاتا دعا معلق رہتی.
سجدے میں پڑھنے کے لیے آپ درود شریف وہاں نہیں پڑھیں گے, البتہ یہ ہے کہ سجدے کے بعد جب اٹھیں گے تو درود میں, تو وہاں درود آپ پڑھیں گے تو آپ کیا وہ جائے گا.
میرے خیال سمجھتے ہوں کہ اکیلا تنہا سجدہ کر کے جو لوگ دعا کرتے ہیں تو
سجدے کا طریقہ یہ نہیں ہے. میں اللہ کے رسول کو سمجھیے صاحب تو صرف سجدہ اور اس میں دعا کی جائے, سجد شکر اور چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اور سجد شکر تو ٹھیک ہے, اور آدمی اپنی اردو میں بھی کر لے, اردو میں بھی پڑھے, کوئی بات نہیں, دعا کر رہا ہے وہاں پر تو وہاں پر ضرور پڑھے, کوئی حرج کی بات نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر عقیقے میں بکرے کی جگہ گائے اگر ذبح کی جائے تو کیا اس میں ثابت کیے جا سکتے ہیں یا نہیں قربانی کی طرح؟
بھائی دیکھیے, بعض بحر علم نے قربانی پر قیاس کر کے ساتھ اس سے کہا ہے, لیکن اگر عقیقے کا مقصد دیکھا جائے تو اس میں کیا ہے, ایک گویا کے سر ایک جان دینا ہے نا, اس کے بدلے دینا ہے, اور یہ اسی صورت میں تھا ہوگا جبکہ پوری گائے دی جائے گی. اسی لیے امام قیم رحمہ اللہ نے اس چیز میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر بکرا دینا ہے تو بکرا یعنی گائے دینا ہے تو پوری دے گا. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بچے کے بچی کے عقیقے میں اونٹ زدہ کیا ہے نا. جی
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ عقیقہ کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو کیا اس کا عقیقہ بعد میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں, یا کیا جائے گا یا نہیں؟
اگر 7 دن کے بعد فوت ہوا ہے تو کیا جائے گا, ورنہ نہیں. جنازہ تو پڑھا جائے گا ہر حالت میں.
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں کہ کیا غیر مسلمین کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں, کیا ان کا بنایا ہوا کھانا بھی کھا سکتے ہیں؟
اسے ان کا بنایا ہوا کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ان کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ چیز کبھی کبھار کسی مناسبت کے اوپر ہونا چاہیے. برابر ہی نہیں کہ ہاں ہمارے ہم نوالا اور ہم پیالہ وہ برابر بن جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس ناحیے سے منع کیا ہے کہ لا تجامع المسلمین ولا المشرکین ولا تساکنوہم, ہے کہ نہیں, نہ ان کے ساتھ اکٹھا رہو نہ ان کے علاقے میں سکونت اختیار کرو.
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں کہ اہل حدیثوں سے سوال کہ تم لوگوں کے نزدیک امام کے قول کے نزدیک کوئی چیز معنی نہیں رکھتی, تو میرا سوال یہ ہے کہ بعض جگہوں پر جہاں تک سورج 6-6 مہینے نہیں نکلتا وہاں پر نماز کیسے ادا کرو گے؟
اللہ کے بندے, ہم نے یہ کہا کہ اماموں کا قول کوئی معنی نہیں رکھتا, یہ بات ہمارے اہل حدیثوں کے اوپر الزام ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح قول, قرآن مجید کی صریح آیت اگر کسی بھی شخص کے قول سے ٹکرائے, کوئی امام ہے کوئی صحابی ہے, تو وہاں پر کسی امام اور صحابی کا قول کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ نہیں ہے کہ جہاں پر اجتہادی مسائل ہیں, جہاں پر سیاسی مسائل ہیں, جہاں کسی حدیث کی تصریح ہے, جہاں کسی آیت کی وضاحت ہے, ہم تو اپنے کو سلفی کہتے ہیں اسی معنی میں کہ ہم قرآن اور حدیث کو جس منحج پر صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین نے سمجھا ہے ہم اسی پر سمجھتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تمہارا یہ قول کہاں ہے کہ ہم علماء یا امام کے قول کو کوئی حیثیت نہیں دیتے؟ البتہ جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے, اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین واضح حدیث جو دجال سے متعلق ہے نا, جب آج سے رسم بیان فرمایا کہ دجال جب نکلے گا تو وہ اس کا پہلا دن کتنے دن کا ہوگا؟ پہلا دن 1 سال کا ہوگا, دوسرا 1 مہینے کا. تو اس وقت صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم اس دن میں 1 دن کی نماز پڑھیں گے, یعنی جو 1 سال کا ہوگا 1 ہی دن کی نماز کافی ہوگی, یا ہم پورے سال؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے کیا ہے, مقدار متعین کرو, یعنی گویا 24 گھنٹے کے اندر متعین کر لو کہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھی جاتی.
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں کہ سفر میں فجر کی نماز کیسے پڑھی جائے گی, یعنی سنت 2 رکعت پڑھی جائے گی یا نہیں جائے گی؟
کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کو اور وتر کو نہیں چھوڑا کرتے تھے, نہ سفر میں نہ حضر میں, لہذا فجر کی سنت پڑھی جائے گی.
اگلا سوال ایک ساتھی پوچھتے ہیں, اگر کسی جگہ پہ مسجد میں کوئی امام مقرر نہ ہو, کوئی ایک نمازی نماز پڑھاتا ہو اور اس کی قرات صحیح نہ ہو, سورہ فاتحہ میں بھی غلطیاں کرتا ہو, تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی, یا ہمیں اپنے گھر میں پڑھنا چاہیے, یا الگ تنہا مسجد میں پڑھ جانا چاہیے؟
دیکھیے, اگر بقول آپ کے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں, اگر وہ سورہ فاتحہ میں غلطی کرتا ہے نہ, ظاہر بات یہ سوال کا موقع نہیں, تو غلطی کیسے کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے قاری ہوں اور آپ یہ سمجھتے ہوں کہ ہاں بھائی وہ خوف نہیں ادا کر پا رہا ہے, اسی طریقے سے پر نہیں کر پا رہا ہے, داڑھی پٹا رہا ہے, یا اس سے ہر طرح بات صحیح ادا نہیں ہو رہا ہے, یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن عام قراءت جو ہے وہ عام قراءت بھی نہیں کر پاتا, اس میں غلطی ہوتی ہے. یہ بنا صراط المستقیم جیسے ہوتا ہے کہ نہیں ہے, یا جیسے انعمت علیہم, اس قسم کے جیسے الفاظ ہیں, یا اس سے کچھ الفاظ چھوٹ جاتے ہیں, تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اپنی نماز مسجد میں الگ سے پڑھیں اور لوگوں کو جو چیز مطلب بتانے کی کوشش کریں کہ ہاں بھائی اس سے ایسی غلطی ہو رہی ہے کہ جس غلطی کو دنیا کا کوئی مذہب قبول نہیں کرتا. ہر امام کے نزدیک اس کی نماز صحیح نہیں ہے. جی
مذہب ہمپی پر رہنے والے شخص یا مالکی شاپی کوئی اگر وہ اس اپنے مذہب کے طریقے سے اذان دے یا اقامت کے تو کیا نماز اسی طریقے سے پڑھنی چاہیے یا پھر وہ آگے نماز
بھائی دیکھیے اگر وہ مثال کے طور پر اذان کو وہ اذان سمجھتا ہے بہتر سمجھتا ہے جو مذہب کے حنفی کے مطابق ہے جبکہ اذان میں تو کوئی فرق نہیں ہے صرف یہ ہے ہم بھی بہتر اذان یہی سمجھتے ہیں جو حضرت بلال کی ہے. البتہ ہم جو اذان میں ترجیح ہے اس کو بھی پسند کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث سے ثابت ہے. ہم اقامت کہتے بلال کی اقامت کو بہتر سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول سے معذر رہے ہیں اور اس اقامت کو بھی ہم مانتے ہیں کبھی کبھار جو حضرت ابو معذور رضی اللہ عنہ سے رہی ہے. تو اب اگر کوئی آدمی اس کو سمجھتے ہوئے اس طریقے سے کرے اور نماز ویسی پڑھائے اگر وہ سمجھتا ہے کہ نماز کا طریقہ یہی زیادہ قریب الیکشن میں ہے تو کوئی فرق نہیں.
جزاکم اللہ خیر و معصوم جزا. یہ تھی ایس ایس ایم ایس سیریز 57. امید کے خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے. مزید تفصیلات کے لیے نمبر نوٹ فرما لیں 0502627622. ہماری ویب سائٹ کا مشاہدہ کریں www.islamidawa.com. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.